الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. ایمان کے بعد سب سے اہم مرحلہ وہ فرائض کا ہے، اور فرائض پانچ ہے. ایک نماز ہے، دوسری زکات ہے، اور تیسرا روزہ ہے، اور چوتھا حج بیت اللہ ہے. اور چونکہ اساس اور بنیاد اول ایمان ہے، تو وہ سمیت پنج بنا مانے جاتے ہیں. احکام میں اور اعمال میں چار ہیں: نماز، زکات، روزہ اور حج. اور چونکہ نہ نماز بغیر ایمان کے معتبر ہے، نہ زکات، نہ روزہ، نہ حج، اس لیے ایمان اول ہے. اور نہ یہ عبادات بغیر ایمان کے فرض ہوتے ہیں. کسی غیر مسلم پر نہ نماز فرض ہے، نہ زکات، نہ روزہ، نہ حج بیت اللہ. دیگر شرائط بھی علماء نے استنباط کیے ہیں نصوص سے. جیسے مسلم بھی تین شرطوں کے ساتھ ہے: ایک عاقل ہو، دوسرا بالغ ہو، اور بعض عبادات کے لیے خود مختار ہو. عاقل کا مطلب یہ ہے کہ مجنون پر نماز نہیں فرض، عبادات فرض نہیں. اور بالغ کا مطلب یہ ہے کہ سبھی پر، بچے پر عبادات فرعیہ فرض نہیں ہے. بچہ جب 9 سال کی بچی ہو اور 12 سال کا بچہ ہو اور صحت مند ہو. اگر 9 سال کی لڑکی ہے اور 12 سال کا لڑکا ہے لیکن بیمار ہے اور کمزور صحت والے ہیں، جس کو کمزور اور نحیف البدن کہتے ہیں، تو ان پر نہیں فرض ہوں گے. وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے ہیں تو روزے کیا رکھیں گے. اور لیکن نماز کے لیے کہتے ہیں کہ نماز تو مطلقاً 5 سال کے بچے کو سکھانا شروع کر دے، اور 7 سال تک اس کو سکھاتے رہے، اور 7 سال سے پڑھوائے. دس سال کا ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ سختی کرے اگر نماز نہ پڑھے. حدیث شریف کا مضمون ہے مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، بچوں کو نماز کا کہے جب وہ سات سال کے ہو. وضربوہم علیہا وہم ابناء عشر سنین، اور نہ پڑھنے پر ان کو سزا دے دے، سختی کر لے جب ان کی عمر دس سال ہو گئی. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جب بچے یا بچی کی عمر چار سال چار ماہ چار دن، دن کی چار گھڑیاں ہو جائے تو اپنے کسی بزرگ اور دینی معتمد سے ان کو بسم اللہ پڑھا لیا جائے. ان میں سونے کے قلم کی ضرورت نہیں، چاندی کی تختی کی ضرورت نہیں، ریشمین قالین کی حاجت نہیں، اور دیگر رسوم جو لوگوں نے ساتھ لگائے ان کی وجہ سے مولانا اشرف علی صاحب نے اصلاح الرسوم میں یا بہشت زیور میں رسم بسم اللہ کے خلاف لکھا ہے. بعد میں مولانا کو اس زمانے کے نقادوں نے اطلاع کر دی تھی کہ مطلقاً انکار آپ کا ٹھیک نہیں، تو انہوں نے اپنے انکار کو ان وجوہ سے متعلق کیا جو عام طور پر رسم بسم اللہ میں نبھائے جاتے ہیں. بسم اللہ بچے کو ماں باپ بھی سکھا سکتے، ساری تربیت اصلاً ماں باپ کر دیں. جب نمازی ہے، دیندار ہے، توجہ سے بٹھانے کے لیے لوگ شیرینی منگوا لیتے اور دعاؤں کے لیے لوگ محلے کے چند بزرگوں کو جمع کر لیتے. مسجد کے امام خطیب پر زیادہ اعتماد ہوتا ہے، اس کی اقتدا میں نمازیں پڑھی جاتی ہے تو ان کو کہتے ہیں آپ پڑھا لیں. تمام اکابر اولیاء و صلحاء کے عمل رہا ہے. بعض لوگ بعض چیزوں سے بے خبر رہتے ہیں تو ان کی سزائیں بھی ان کو مل رہی ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں، فجر والی اذان نہیں جس میں الصلاۃ تو خیر من النوم ہے، تو میں ان کو جواب میں کہتا ہوں اس لیے فجر بہت ایمانداری سے پڑھ دے اور تمہارے محلے اور گلیوں میں فجر کے وقت رش ہوتا ہے کہ تمہاری گٹھی میں فجر ڈالی نہیں گئی، تمہیں بغیر فجر کے نماز پڑھائی گئی. وہ ایک عالم دین تھے، ان کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جب بھی قوم سے خطاب کرتے تھے تو ظہر عصر مغرب عشاء. وہاں کے ایک نمازی نے مجھے اطلاع دی کہ یہ فجر بیان نہیں کرتا کبھی. میرا شاگرد تھا، میں نے اس سے باس پرس کی کہ آپ جب نمازیں بیان کرتے تو فجر سے شروع کرے. وہ چپ ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہ میں خود فجر میں نہیں اٹھتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قیامت بس آئی گئی. یوں سمجھ میں نے کہا نماز تو فجر ہے، قرآن کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کی نماز کیا ہے؟ پورا قرآن ہے، قرآن کا آغاز ہے، قرآن کا سرچشمہ ہے. اور بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بچہ یا بچی فجر کے لیے نہ اٹھے تو ماں باپ اس کو سمجھدار اور ذمہ دار نہ سمجھے، یہ ابھی تک لفنگا ہے اور اوباش ہے. جب اس کی فجر محفوظ ہو جائے تو پھر اس کی شادی، بال بچے، جائیداد، کاروبار سب میں اس کو ذمہ داری حوالے کر. فجر پڑھنا ایک منصب ہے اور فجر سے بے نیاز ہونا سانحہ ہے، تباہی اور بربادی. ہو سکتے ہیں بعض بوڑھے بھی ایسے ہو، عمر رسیدہ بھی ہو، اسپن گیری تو چن میں اسپن گیرے دگاواڑا تفلان دگواری رحمان بابا کہتے بعض بوڑھے پنگوڑے میں گمانے کے لائق ہے، بال سفید ہو گئے، کمر ٹیڑی ہو گئی، قبر میں لٹکنے والے، لیکن انسان نہیں بنے. کہتے کہ یہ ان کو بوڑھے بزرگ نہ سمجھے، یہ جھولے میں جھولنے والے منڈے ہیں، اگرچہ شکل ان کی بوڑھوں کی ہے. بزرگی بعقل اسن بسال، بزرگی کا تعلق عقل و دانش سے ہے، عمر سے نہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی بزرگان دین اور ہمارے بھائی لوگ، بہنیں، بیٹیاں، سب کو دین کے پابند بنائے. نماز قدر آسان ہے، بس جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور نماز سیکھی گئی ہو. جب 5 سال میں سکھانا شروع کیا تو 7 سال میں سیکھ لی. اور جب 7 سال سے بچہ یا بچی پڑھنے لگے، 3 سال تک ان کو آپ لے جائے، پڑھوا لے، دیکھے، اٹھائے، 10 سال عمر ہو گئی، اب ان کو کہے کہ اب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کی پٹائی کروں گا. شریف بچہ اور عالی گھرانوں کے بچے وہ تنبیہ سے بہت زیادہ بچتے ہیں اور ڈرتے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں بلا وجہ تنبیہ نہ کرے اور نہ سختی کرے، اس سے وہ عادی ہو جائے گا، پھر آپ کی ہیبت اور خوف جاتا رہے گا. وقت پر کرے تو اس کو پتہ چلے گا یہ کام غلط ہو گیا. اللہ اکبر و کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی بیٹی کے گھر، فاطمہ کے گھر گئے، ساتھ ہی کر دیا ہوا تھا آپ نے، ساتھ 11 بیویاں تھیں آپ کی، 11 مکان تھے، 12 مکان بخاری شریف میں ہیں، وہ حضرت علی اور فاطمہ کو دیا تھا، ایک ہی بیٹی بچی تھی. تو ان سے پوچھا کہ تم رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہو؟ انہوں نے آداب کی وجہ سے ایسا جواب دیا گول مول کہ اللہ تعالیٰ اٹھائے اور توفیق دے تو اٹھ جاتے. آپ نے کہا اس طرح مت کہو، صاف کہو، اٹھتے ہو یا نہیں اٹھتے ہو؟ اور آپ اس جواب پر خفہ ہوئے اور آپ نے کہا وکان الانسان اکثر شئیم جدالا، انسان ناحق باتیں بھی کرتا ہے، اس بات کی کیا ضرورت ہے، خدا اٹھائے تو پڑھتے ہیں. کہتے کافی وقت تک حضرت علی اور فاطمہ کو یہ محسوس ہو رہا تھا، ہمارے اس جواب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوئے، اور کیا کیا طریقے اختیار کیے منانے کے. تو ماں باپ تو خالی اشارہ کر لیں کہ یہ تم نے کیا کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا، بس یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ چڑی لے اور اسے تپڑ دکھائے، اور وَضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا، تو انتہائی سزا ہے بتانے کے لیے کہ نماز نہ پڑھنا اولاد کا کوئی کم جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. اور مجرم کے لیے قانون میں سزا ہوتی ہے، جس قانون میں سزا نہ ہو وہ جرائم پیشہ سے بے خبر ہے، اور وہ قانون جرائم پیشوں کا حامی ہے. زکات تو تب فرض ہوتی ہے جب مال ہو اور وہ اس کا مالک بھی ہو. کم سنی میں مالک بنتا ہے، چھوٹا بچہ بھی مال کا مالک ہوتا ہے. کوئی مر گیا اور یہ وارث ٹھہرا، کسی نے گفٹ بھیجا، ماں باپ نے خوشی سے ایک رقم دے دی کہ یہ آپ کی ہے، تو ان رقوم کی اولاد مالک ہو جائے گی اگرچہ کم سن کیوں نہ ہو. یعنی ملکیت کے لیے مالک بننے کے لیے مالکیت کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے. البتہ شریعت نے نابالغ کے مال میں زکات فرض نہیں فرمایا, اس کو یہ چھوٹ دی ہے کہ جب یہ عمر بلوغ کو پہنچے گا تب اس پر زکات فرض ہو. اللہ اکبر و کبیرہ. باقی باپ کی زندگی میں اولاد یا تو کسی اور نے ان کو رقم دے دی ہے اور ماں باپ کو پتہ ہے کہ یہ رقم اس کے چچا نے, ماموں نے, نانا نے, دادا نے, تایا نے کسی جگہ امتحان کے اچھے نمبروں میں کوئی گفٹ تمغے کے طور پر اس کو ملی ہے تو وہ مالک ہو جائے گا. اور اگر اولاد کام کاج کرتی ہے, نوکریاں کرتی ہے تو وضاحت ہونا چاہیے, کیونکہ جب چولہا شریک ہو, ایک ہی گھر میں کھانا پکتا ہے اور ماں باپ اور بیٹے سب کھاتے ہیں, تو فقہا کہتے ہیں کہ بیٹے جو ہے وہ مزدور ہے, مالکان نہیں, وہ باپ کے مزدور ہیں, اصل مالک باپ ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ کے ہاں اس گھر پر ایک قربانی واجب ہے, مالک ایک ہے. لیکن اگر باپ نے خود ہی اجازت دے دی کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ رقم آپ کی ہے, آپ مالک ہیں, اب اس کے نفع اور نقصان کا بھی وہ ذمہ دار ہوگا اور اس پر مستقل قربانی بھی آئے گی اور زکات بھی فرض ہوگی. اور اگر ایسے ہی نامعلوم سا معاملہ ہے, ایک باپ کا کارخانہ ہے, بیٹے ساتھ ہیں, فیکٹری ہے ساتھ ہے, دکان ہے ساتھ ہے, اور ان کو مخصوص رقم بطور تملیک کے نہیں دیا گیا مالک بنا کر, تو مال صرف باپ کا سمجھا جائے گا, بیٹے اس کے مزدور سمجھے جائے گے. مزدوروں پر زکات نہیں آتی, مالک پر آتی. اس لیے اس مسئلے میں بھی لوگوں کو لکھے پڑے ہونے کا ثبوت دینا چاہیے, جاہلوں کا ثبوت نہ دے. اپنی اولاد سے مطمئن ہے آپ تو آپ کہیں کہ یہ دکان آپ کی, اور زندگی میں اولاد کو دینے میں کوئی حرج تو نہیں, اچھا ہے, کوشش کرے گا. اس میں ایک خطرہ پیدا ہو رہا ہے, خطرہ اس طرح پیدا ہو رہا ہے کہ حکم یہ ہے کہ زندگی میں ماں باپ جب دیں گے تو وہ ہدیہ ہوگا, گفٹ ہوگا, اور ہدایا میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ, مالدار اولاد اور غریب اولاد, بیٹی اور بیٹا سب برابر ہیں. مثلا آپ نے چاہا کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہوا, اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے ہمیں اور ہمارے مسلمانوں کو, ہمیں ہمارے گھر والوں کو, بال بچوں کو رمضان شریف نصیب فرمایا, چلو سب بچوں کو 5,000 روپے دیتا ہوں استقبال رمضان کے. تو کچھ بچے چھوٹے ہیں, کچھ بڑے, کچھ بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں, کچھ شادی شدہ ہے, کچھ بیٹیوں کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی نہیں ہے یا کم ہے, کچھ بیٹیاں یا بیٹے متمول ہیں, اور یہ ایک اختیاری سا گفٹ ہے, مگر نبی کا حکم یہ ہے کہ برابر دے. میں خود جن مسائل میں ہمیشہ متفکر رہا ہوں اس میں یہ مسئلہ بھی. اور پھر خطرناک بات یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اتنا اتنا دیا اور آپ گواہ رہے, تو آپ نے پوچھا اور کتنے بیٹے ہیں, انہوں نے کہا دو اور ہیں, ان کو کیا دیا, کہا کچھ بھی نہیں. آپ نے کہا سب کو برابر دینا پڑے گا, اور تمہیں اگر جہنم جانے کا شوق ہے تو مجھے کیوں ساتھ لے جا رہے ہو, اتنے غصے ہو گئے. اور بخاری میں آپ نے کہا لا اشہد علی زور میں جھوٹے معاملے کا گواہ نہیں بنتا، بہت غصے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. علماء کرام نے اس لیے کہا ہے کہ بس چھوڑ دے پھر معاملہ موت پر، جب موت آ جائے گی تو لڑکا دوہرا اور لڑکی کھیر ہی لے گی، لیکن جو نقدیاں ہیں اور جو لوگوں کے پاس آپ کی رقمیں ہیں، جو محلات ہیں، مکانات ہیں، تمغے ہیں، اعزازات ہیں، ان سب میں وراثت جاری ہو جائے گی. اللہ اکبر. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ باپ بیٹیوں کو اور بیٹوں کو بٹھا لے اور ان کو کہے کہ یہ تمہارے بھائی ہے اور میں اپنی زندگی میں سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ راضی ہو تو میں ان کو اتنا اتنا دے رہا ہوں تو میں اتنا دوں گا، اور یہ وضاحت کرے کہ شریعت کی طرف سے آپ کا بھی پورا بنتا ہے. میرے پاس ایک بزرگ آیا، اگر وہ سنتا ہو تو معذرت اور معافی کے ساتھ، نام تو نہیں لے سکتا ہوں، مجھے کہا کہ مجھے کاروبار تقسیم کرنا ہے آپ کے رہنمائی میں. میں نے کہا بیٹھے. تو جب انہوں نے بیٹوں کے لیے کارخانے اور فیکٹریاں بانٹنا شروع کیا تو میں نے پوچھا کہ بیٹیاں کتنی ہیں، تو بیٹیاں بھی ٹھیک ٹھاک بیٹوں سے ڈبل تھی. میں نے کہا تو برابر تقسیم ہو جائے گا. کہنے لگے بیٹیوں کو بھی کارخانہ دوں گا. میں نے کہا اللہ کے رسول کہہ رہے نہ دے تو آپ قیامت کے دن شفاعت سے رہ جائیں گے، اگر میں نے دغا بازی کی تو میں پکڑا جاؤں گا. کیا آپ غلط مسئلے بتاتے تھے. مجھے کہتے ہیں یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا، یہ تو کروڑوں کے کارخانے ہیں. تو میں نے کہا بیٹی کسی اور کی ہے، آپ سے پیدا نہیں ہے، آپ اس کے باپ ہونے کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ بیٹی اور بیٹے کا جو آپ فرق کر رہے ہیں یہی تو جاہلی دور میں تھا کہ لڑکیوں کو مٹی میں دفنا لیتے تھے اور لڑکے کو برابر رکھتے تھے. پیغمبر اس لیے تو کہتے ہیں کہ میں نے عورتوں کا دفاع کیا ہے اور میرے آنے کے بعد کوئی عورت کے ساتھ ظلم نہیں کر سکے گا، یعنی ظلم کرے گا تو میرا امتی نہیں ہوگا، میری شفاعت کی رحمتوں سے محروم ہو جائے گا. پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ بیٹیوں سے اجازت لے لیں، انہوں نے کہا وہ آپ پائی پونے کا حساب مانگے گی. اگر یہ پتہ بھی ان کو چل گیا کہ ان کے اتنے کروڑ بنتے ہیں تو وہ ایک لاکھ کم ہو تب بھی نہیں لے گی. میں نے کہا یہ تو شریعت کا قانون ہے، ہم آپ سب اس کے پابند ہیں، مجال نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی فرق کر لیں. آپ بھی مضبوط طریقے سے سن لیں اور پھر ایمان کے ساتھ اس پر قائم رہے. اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ مرتے دم تک تمہارے پاس ایمان ہونا چاہیے، یہ خوف تھا کہ شاید یہ ویسے ہی نظر آتے ہو نمازی اور روزہ دار، اور جب مال و دولت کا مسئلہ آئے گا تو ان کا ایمان غائب ہو جائے گا. ایمان تو ہمیشہ معاملہ میں دیکھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ. وہ ایک عام طرز کا مسلمان تھا، بڑی سونے کی گھڑی اور سونے کا چین بگڑی. ان کے والد نے مرنے سے پہلے جائیداد جو تھی وہ چھوٹے بچوں کے نام کر دی. تو ان کی یہاں تعلق تھا بہت زیادہ ہمارے ساتھ، تو ان کی اہلیہ میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا آپ کوئی اچھا وکیل تلاش کریں اپنے نگرانی میں، کیونکہ میرے خاون نے اپنے چھوٹے بچوں کا خیال رکھتے ہوئے محل جو ہے وہ ان کے نام کیا ہے، اور جو بڑے بیٹے ہیں جوان کمانے والے ان کے نام ہٹائے ہیں. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو اگر میں خود بھی وکیل ہوتا تو کچھ نہیں کر سکتا، دوسرا وکیل آئے گا اور میری نگرانی میں ہو میں بھی گناہ میں شریک ہو جاؤں. میں نے ان سے کہا کہ ایک آسان صورت کرتے ہیں، آپ کے بیٹوں کو آگاہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں آپ اللہ کے واسطے یہ نہ کریں، ابھی تک یہ معاملہ پوشید ہے. میں نے کہا آپ مجھ پہ چھوڑے، آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. میں نے انہیں اطلاع دے دی، وہ مقررہ وقت پر آئے. میں نے ان کے سامنے ایک آدھا گھنٹہ 20 منٹ گفتگو کی اور میں نے کہا غیرتی اور حلالی اولاد کا منصب یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی دنیا بھی بچاتے ہیں، آخرت بھی بچاتے ہیں. آپ کے والد صاحب سے دنیا سے جاتے جاتے ایک غلطی ہو گئی اور اندیشہ ہے، شریعت کی روشنی میں نظر آ رہا ہے کہ ان کو جہنم کی سزا ہو رہی. بڑے گھبرا گئے سارے، انہوں نے کہا اللہ نہ کرے، یہ کیوں؟ میں نے کہا آپ وعدہ کریں کہ آپ اس میں کہاں، ہم ابھی سے جو موجودہ جائیدادیں ہیں یہ بھی اڑا دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لیکن ہمارے والد کو تکلیف، خاص کر وہ جو سونے کا زنجیر پہنا ہوا تھا، عورتوں کی شکل بنائی تھی، وہ بڑا رونے لگا. میں نے سارا واقعہ سنایا. اس نے کہا کاغذ لائے، ہم دستخط کر کے دیتے کہ ہمارے والد نے بہت اچھا کیا، ہمارے چھوٹے بھائیوں پر رحم کیا، اور وہ مکان ہماری طرف سے والد کو ہے، اپنا اس سامنے ان کو بخشا ہے، اور انہوں نے پھر اپنے طور پر ہمارے بھائیوں کو دیا ہے، کسی اور کو نہیں دیا. آپ یقین کر لے کہ ایسی خوشی کی فضا ہوئی اور وہ مرحوم ایسے عمدہ احوال میں دیکھے گئے. تو مسائل تو صحیح طرح حل کرنا چاہیے، تھوڑی سی تکلیف تو پیش آتی ہے، لیکن عمر بھر کے لیے چوریاں کرنا اور عمر بھر حق تلفیاں کرنا کسی بڑے کو بھی اجازت نہیں ہے اور چھوٹے کو بھی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مبارک مہینہ رمضان کے روزے، مقدس گھڑیاں، ہم اس مقصد کے لیے دعا مانگتے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اس طرح کے معاملات بڑے اٹل ہوتے ہیں. حدیث شریف بخاری میں ہے کہ آپ کا خادم خاص اور غلام میدام، وہ آپ ہی کا گوڑا صاف کر رہا تھا، اس کو خرخرہ کہتے ہیں. مالک جب فارغ ہو جاتا ہے تو گھوڑے کو پھر اگلے سفر کے لیے صاف کرتا ہے، ایک برش ہوتا ہے وہ اس پر ملتا ہے، اس کو خوشی بھی بہت ہوتی ہے اور مٹی وٹی نکلتی، اس کو خرخرہ کہتے ہیں، گھوڑا صاف کرتا ہے. اس دوران کہیں سے دشمن نے نشانہ لیا اور وہاں سے تیر مارا اور وہ تیر میدام کے کن پٹی پہ لگا اور وہ گر کر شہید ہو گیا. تو چونکہ پیغمبر کا خاص خادم تھا اور آپ ہی کی خدمت میں مصروف تھا اور میدان جہاد میں اس کو دشمن کا تیر لگا تھا، تو تمام صحابہ نے کہا ہنی اللہ الشہادہ، شہادت مبارک ہو، زبردست شہید ہے. آپ نے صحابہ کو کہا، بڑے افسوس کے ساتھ آپ نے کہا کہ ایک مشکل پیش آئی ہے اور مجھے اس کا بڑا دکھ ہے. وہ یہ کہ اخذ شملۃ من المغانم قبل ان تبلغ المقاصم، غنیمت سے ایک چھوٹا کپڑا استحقاق کے اور تقسیم سے پہلے اٹھا لیا ہے، اب اسی چھوٹے کپڑے کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جا رہا ہے اور میدان کو اوپر نیچے سے داغا جا رہا ہے. یہ بغیر اجازت کے کیوں لیا ہے؟ کیوں تقسیم کا انتظار نہیں کیا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ شہادت مخدوش ہے. عوام میں مشہور ہے نا کہ بس شہید ہے ختم ہو گئے، اس طرح نہیں ہے، ایسا کوئی الٹا گنگا نہیں بہ رہا ہے، سوچ سمجھ کے مسائل واقع ہوئے. یہ پیغمبر کا ماحول ہے، آپ خود تشریف فرما ہے، آپ ہی کی خدمت میں مارا گیا ہے اور آپ کا آدمی ہے. آپ نے کہا نہیں، بغیر اجازت کے چھوٹا سا کپڑا شملہ، اسے یہ پگڑی کا پیچھے کے حصے، اس کو شملہ کہتے ہیں، چھوٹا سا ہے، تو چھوٹا سا کپڑا تھا، کہیں پسند آ گیا اٹھا لیا. آپ نے کہا نہیں، شہادت ٹھیک نہیں ہے اس کی، اس سے غلطی ہوئی ہے اور بغیر اجازت کے ایک چیز اٹھائی. اب سوال یہ ہے کہ غنیمت میں تو یہ ممکن ہے کہ تقسیم کے بعد وہی کپڑا مہدام کا مل جاتا، لیکن جو لوگ لوگوں سے چیزیں دباتے ہیں، مکانات روکتے ہیں، جہدادیں، دکانیں سربمہر اپنے حق میں کرو، حالانکہ مالک اصل موجود ہے، لا يقبل له الله صرفا ولا عدلا، حدیث میں ہے جس نے کسی کی کوئی چیز روک لی نہ اس کا اللہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے. آپ اس کو کہے کہ اپنا مکان واپس لے لیں، مجھے معاف کر دے، میری تمام زندگی اجیرن ہے، یہ خوش ہو رہا ہے جی مجھے نہیں نکال سکتا ہے، تجھے یہاں سے تو نہیں نکال سکتا ہے، جہنم میں بیچ سکتا ہے، تم نے کوئی بہادری نہیں کی ہے، پرلے درجے کے بزدل اور بے غیرت ہو، پرائی چیز پر بیٹھ کر اپنے آپ کو مالک دکھا دے. لابس و شہادت، لابس و زور، جھوٹے کپڑے پہننے والے. حدیث شریف میں تو اس شخص پر لعنت آئی ہے جو ایک بیوی کو، ایک عورت خاوند کی دو بیوی آئے، ایک عورت دوسری کو ستانے کے لیے کہتی ہے وہی مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، ساری رات تنگ کرتا رہا، وہی ایسا وہی ایسا، اور مجھے ایسی ایسی چیزیں لائے، وہ کہتی ہے اچھا میرے پاس تو آتے ہی سو جاتا ہے اور تجھے ساری رات چھیڑتا رہتا ہے. عورت اس پر بھی حسد و کینہ کرتی ہے جب سو کر رہے ہو. حدیث شریف میں اس عورت کو بھی جھوٹی عورت کا ہے، لعنتی عورت کا ہے، اپنی سوکن کو ناحق جلانے کے لیے جھوٹ بول رہی. لا الہ الا اللہ، بعض باتیں بظاہر تھوڑی کڑک ہے، بہت معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ تک پہنچانا بھی ضروری ہے تاکہ معاملہ صاف رہے اور زندگی پر لطف رہے. اور ظاہر باتیں کسی چیز کو واپس کرنا آسان کام نہیں. وہ ایک آدمی نے کسی سے قرض مانگا نا کہ مجھے 500 روپے ایک مہینے کے لیے چاہیے، اس نے 500 روپے بھی دیے اور ساتھ ایک پتھر بھی دیا. اس نے کہا یہ کیوں؟ کہا یہی 500 روپے جب میں مانگوں گا نا تو پھر آپ مجھے پتھر ماریں گے، کہاں ڈھونڈیں گے، یہ اپنے پاس رکھو، تیار رکھو پہلے سے. احسان کا بدلہ اکثر لوگ اچھا نہیں دیتے، اس لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے بدلے میں تو آپ بہترین احسانات کریں. آپ نے ایک ہی آواز پر اس نے قرضہ دے دیا، ایک ہی آواز پر مکان حوالے کی، دکان دے دی آپ کو، اور اب آپ اس پہ قابض بنے ہوئے ہیں، وہ غریب پریشان فکر مند بیٹھا ہے، اس کا حساب لوگ آپ سے. ایسی اندھیر نگری نہیں ہے، ذرے ذرے کا حساب ہوگا. بے دام غریب پیغمبر کا صحابی خادم، پیغمبر کی خدمت گزار، اور چھوٹا سا کپڑا لیا اور شہادت تک برباد ہو گئی، اور آپ نے کہا کہ نہیں وہ جو بغیر اجازت کے کپڑا روکا ہے وہ آگ میں گرم ہو رہا ہے اور اس کو داغا جا رہا ہے. فجاء رجل بشراك وشراكين، ایک آدمی بوٹ کا ایک تسمہ لایا، اس نے اٹھا لیا تھا. آپ نے کہا شراک من النار، یہ بوٹ کا تسمہ نہیں ہے، جہنم کا تسمہ ہے، آپ کو جہنم لے جا سکتا تھا. اور وہ جو دو تسمے لے آیا ان کو کہا شراکان من النار، یہ دونوں تسمے حقیقت میں آگ کہتے جو آپ اٹھا گئے تھے، شکر کرو کہ مرنے سے پہلے پہلے بچ گئے. رمضان شریف ہمیں اچھائیاں سکھاتا ہے. رمضان شریف کا روزہ اللہ نے فرض فرمایا، اور عجیب شان کی عبادت ہے، بندے اور اپنے درمیان راز رکھا ہے. بھئی آپ اپنے کمرے میں ہیں، فریج لگا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی شربتیں کہاں کم ہوتی، قسم قسم کا فروٹ، گرمی کا موسم، تقاضا شدید، لیکن آپ کو پتا ہے کہ روزہ تو اللہ فرماتے میرے لیے، تو اللہ سے کوئی چیز چھپی پھر کیا فائدہ ہے؟ لوگ کہیں روزہ دار ہو، یہ جھوٹا روزہ خور ہے، روزہ چور ہے. ایسا مشکل ہے کہ کوئی عاقل بالغ کر لے، اس کو خود حیا ہوتی. کہیں دانت سے خون آیا فوراً مسئلہ پوچھنے بھاگتے، کہیں الٹی آئی غریب کو فوراً پریشان، جی روزہ رہا یا نہیں رہا. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ خوف خدا ہے. اور خوف اس لیے ہے کہ ایمان ہے. اور جتنے بھی گناہگار اور جرائم پیشہ مسلمان ہو لیکن رمضان شریف میں مسجد کی طرف چل پڑتا ہے اس کو بھی مسلمان ہے, اس کے سینے میں بھی ایمان کی چنگاری باقی ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر مہینہ گزر گیا اور میں نے روزہ نہیں رکھا, نماز نہیں پڑھی, تراویح نہیں پڑھی, ایسا نہ ہو کہ یہ چنگاری بھی بجھ جائے. علماء اہل سنت نے بڑی کتابوں میں علم کلام کے اس سے استدلال کیا ہے کہ گناہوں سے کوئی کافر نہیں ہوتا, جبکہ معتزلہ و خوارج گناہگار کو کافر سمجھتے ہیں. اور جہاد کا جو میدان اور موقع ہوتا ہے اس میں تو اکثر یہی لوگ جو بظاہر دور کے مسلمان ہیں یہ زیادہ جان کٹانے والے ہوتے ہیں. آہا, پھر بعض گناہ ایسے ہیں جو توفیق سلب کر دیتے ہیں. وہ جس خاتون نے بلی باندھ رکھی تھی وہ بھوکی پیاسی مر گئی تھی, اور اس زمانے کے پیغمبر کو وحی ہوئی کہ اس کو کہو کہ یہ جہنم جائے گی, تو علماء کہتے ہیں اس گناہ کے بعد اس سے خیر کی توفیق سلب ہوتی رہی اور عند الموت ایمان سلب ہو گیا تھا. گناہ اس لیے زہر سے بڑھ کر ہے, زہر تو عارضی زندگی لے لے گا لیکن گناہ سے نیکی کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. اور نیکی کی توفیق جب نہ ہو, پودے کو جب آپ نہ پانی پلائے نہ گڈی کرے نہ کوئی مسالہ اور کھاد ڈالے تو پودا گم ہو جائے گا. اسی گملے میں وہ پودا نہیں ہوگا, کوئی اور جھاڑی نکل آئے گی, کوئی اور کانٹے نکل آئے گی. صرف یہ نہیں کہ مومن نے ایمان اور اعمال کی ترقی نہیں کی, پھر ان کے ازداد اپوزٹ معاملات وہ سامنے آ گئے. ایمان کی جگہ کفر اور شرک, اعمال کی جگہ بدعت رسوم, بے عقلی فسق و فجور وہ پروان چڑھ رہا ہے, ان کاموں میں لگ گیا ہے جو کسی درجے میں بھی شریعت نہیں ہے. اور جس گناہگار عورت نے راستے سے چلتے ہوئے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ کنویں کے دہان پہ بیٹھا ہے اور وہ تر جگہ کو زبان سے چاٹ رہا ہے, اس گناہگار مومسا اس خاتون کو یہ خیال ہوا کہ اوہ ہو, ایسی پیاس کبھی مجھے بھی لگ گئی تھی اور میں بہت تکلیف میں تھی, چلو اس کتے کو پانی پلانے کی کوشش کرتی ہوں. چنانچہ اس نے اپنا موزہ اتارا, وہ چمڑے کا تھا, اور اپنا دوپٹہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں باندھ لیا, اس سے رسی بنا لی, اور وہ موزہ نیچے اتارا اور پانی بھر کے کنارے پہ ڈالتی رہی اور وہ کتا پیتا رہا. جب وہ سیر ہو گیا اور روانہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبر کو وحی کی کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے اور اس کا انجام اب جنت ہے اس ایک نیکی کی وجہ سے. تو علماء دین کہتے ہیں اس طرح کی نیکی کے بعد پھر وہ مسلسل نیکیاں کرتی رہی اور اس سے گناہ چھوٹتے رہے. گناہ بند ہونا اور کم ہونا اور نیکیاں بڑھ جانا توفیق الہی کی علامت ہے, اور نیکیوں سے متنفر ہونا, کم توفیق ہونا اور گناہوں میں شیر ہونا, بہادر ہونا, یہ علامت ہے کہ ایمان سلب ہوا ہے یا ہونے والا ہے. رمضان المبارک کے روزوں میں, تراویح میں, تلاوت میں, ذکر و تسبیح میں اللہ تعالیٰ نے یہ کمال رکھا ہے کہ مومن کی وہ شاخیں جو خزان کی طرح کنگال ہو گئی تھی پھر سے ہری ہوتی ہے، اور اس کے دل میں ایمان جو چنگاری کی طرح رہ گیا تھا وہ پھر بھڑک اٹھتا ہے، اور اس کے انوار اور تجلیاں اس کی زندگی کو منور کرتی ہے. اس کو خیال آتا ہے کہ مجھے مسجد بنانی ہے، مجھے مدرسے چلانے ہیں، مجھے فقراء اور مساکین کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، مجھے بیواؤں اور پریشان حال مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، اور مجھے ایسا کام کرنے ہیں جو مجھے اللہ کے قریب کر لے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض ہوا تھا تم سے پہلے لوگوں پر. لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے. تقویٰ کی دو رکاوٹیں، زیادہ کھانا تو صبح صادق سے رات پتہ نہیں کتنے گھنٹے کا دن ہو گیا. اس سے ایک آدمی نے پوچھا کسی سے کہ یار بہت بڑا دن ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. اس نے کہا گھبراہٹ تب ہوتی ہے جب اختیاری کام ہو. یہ اختیاری نہیں ہے، یہ حکمی ہے، قانون مسلم ہے. عاقل بالغ مسلمان اپنے گھر پر رہ رہا ہے، روزہ رکھنا فرض. اللہ تعالیٰ نے اس گھبراہٹ کو کم کرنے کے لیے کہا تم سے پہلے لوگوں پر بھی تو روزہ فرض تھا، اور اس سے تم میں تقویٰ آ جائے گا. تقویٰ ایک تو کھانے پینے میں زیادت سے آتا ہے. عموماً کھانے پینے کے لوگ جو ہے وہ حدود میں نہیں رہتے، مشکل ہے. دسترخوان لدا ہوا ہو، بھوک لگی ہوئی ہو، سب چیزیں پسندیدہ ہے. اسی لیے ڈاکٹر طبیب حکیم پیدا ہوئے کہ بے سیار خوروں کا علاج کرے. اگر یہ نہ ہو نو کم خوراک سڑے نزدیک فرشتہ ہوتا، تھوڑا کھانے والا تو فرشتوں کی صف میں شامل ہوتا ہے. اور ہر سڑے چی بے سیار خوری بے سیار خوارشی، اور زیادہ کھانے والے زیادہ جلدی بیمار ہوتے ہیں، پریشان بہت ہوتے ہیں. تو رمضان شریف میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کوئی چیز چکھنی نہیں. فقہا کہتے ہیں بغیر وجہ کے چکھنا بھی مکروہ ہے. دیکھنا ہے تربوز میٹھا ہے یا پیکا ہے، کیوں بھائی؟ خیریت، کوئی وجہ ہے. بھائی چھوٹا بچہ ہے وہ نہیں کھا سکتا ہے، ماں اس کے لیے اجازت ہے. یا بد اخلاق خاوند ہے، سوئے خلق. خلاصہ میں لکھا ہے اذا کان البال و سی الخلق، بد خلق خاوند ہے، رات کو سالن چکے گا، لڑ پڑے گا تم نے کیا سالن بنایا. تو وہ غریب لڑائی سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے افسان العلوم کے باہر آم چکرا ہے، تربوز چکرا ہے، خیر ہے، جائز نہیں. ہمارے ایک استاذ تھے، اللہ تعالیٰ غری کی رحمت کرے، مجھے کہا چلو منڈی ذرا رمضان شریف میں اپنے لیے پھل لاتے. منڈی پہنچے تو مجھے کہا یہ تربوز چکلو. میں نے کہا جی دکاندار سارے دیکھ رہے. کہنے لگے دکانداروں سے ڈر رہے ہو، خدا سے نہیں ڈر رہے ہو. میں نے کہا خدا سے ڈر رہا ہوں اس لیے دکانداروں کو موقع نہیں دے رہا ہوں تہمت کا. تو مجھے کہے مجھے دے دو. تو تربوز کا پانکا انہوں نے ایسا چکا، دکاندار دور سے کہنے لگے عوام مولوی ہو، سارے عام کھانے لگے. مایور کا اس جواب، اسی طرح میں ڈر رہا تھا کہ ان کو موقع نہ دے فضولیات بکنے کا. فقہا نے پہلے ہی لکھا ہے بغیر ضرورت کے کھانے پینے چکھنا مکروہ ہے، اور مکروہ حرام کی قسم ہے، گناہ ہو. اللہ اللہ. لیکن گھروں کو آباد رکھنے کے لیے بی بی کو اجازت دی ہے کہ بی بی آپ سالن چکھ لے، خیر ہے، شام کو جھگڑا نہ ہو جائے. اور چھوٹے ننے منے اب وہ چکھا ہی نہیں سکتے، تو ماں اس کے لیے منہ میں نرم کرتی ہے یا مرچ مسالہ ہٹاتی ہے، چکھ کے دیکھتی ہے کہ یہ لے سکتا ہے یا نہیں، اجازت دے. صرف میرے پورے علم میں یہ دو افراد اجازت دے، تیسرا کوئی نہیں. اور دیکھ لے تو دونوں پردے میں ہیں، دونوں گھروں کے معاملات ہیں، یعنی کہ سرعام خربوزوں کی دکان میں آپ چکھنے لگے کہ میٹھا ہے یا پیکا ہے، اور چلو ٹھیک ہے آج پیکا کھا لو، روزے کی عزت رکھو. وہ ایک بادشاہ خربوزے پھانگ کے بنا رہا تھا اور وزیر کو کھلا رہا تھا، اچانک بادشاہ نے چکھا تو اس نے کہا ہوئے تو پیکا ہے، وزیر سے کہا کیوں کھا رہے ہو؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے ان مبارک ہاتھوں کا بہت میٹھا کھایا ہے، ایک آدھ پیکا بھی آ گیا تو چل جائے گا، یہ ناشکری ہے کہ آپ روزے کی اہانت کرے بازاروں میں چیزوں میں. نہ نہ بہانے نہ بنائے، مضبوط روزہ رکھے. اللہ اس لیے کہتے کہ فرض کیا گیا ہے، یہ کوئی اختیاری اور نفلی چیز نہیں ہے، فرض الفرض ہے، اور اس سے تم میں تقوی آئے گا اور تقوی سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو ایک تو کھانے پینے میں رمضان میں ترک ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے. اللہ کی عادت ہے کہ جب بندے نہ کھائے یا کم کھائے یا دیر سے کھائے تو ان کی صفات ملکوت کی پیدا ہوتی ہے، فرشتوں جیسی خصلت پیدا ہوتی ہے. فرشتہ عبادت کرتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہے، فرشتے تسبیحات کرتے ہیں تو یہ لوگ خوب نفلیں پڑھتے ہیں، خوب تلاوت کرتے ہیں، خوب گھنٹوں تراویح میں کھڑے رہتے ہیں، یہ فرشتوں کی صفات آ گئی. اور دوسرا یہ کہ یہ جو بہت زیادہ سونے کی عادت ہے نا، جب بھی دیکھو تو سیٹھ صاحب سو رہا ہے، بس یہ غفلت کی علامت ہے. سونا تو قبر میں فرشتہ کہے گا نم کا نومت الروس، اب سو جاؤ آرام سے، حساب کتاب ہو گیا، کامیاب ہو گئے. اس سے پہلے پہلے کیا لمبا سونا ہے. تو سونے میں بھی کمی آتی ہے کیونکہ دیر تک تراویح ہوتی ہے، پھر تراویح کے بعد اور بھی کام کاج ہوتے ہیں، پھر فوری بستر پر جاتے ہی تو نیند نہیں آتی، پھر ابھی دن باقی ہے، رات کے آخری حصے میں پھر اٹھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص نظام بنایا کہ جو گیارہ مہینے کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے، لیکن اخلاص سے، تقوی سے، احتیاط سے، جوش خروش سے، عظیم عبادت سمجھ کر روزے، تراویح، تلاوت، ذکر اور تمام نیکیوں کی کوشش کی جائے. اللہ ہمارا رمضان مبارک فرمائے اور اس کی برکتیں خوب نصیب فرمائے. وآخر دعوانا.
اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر. عن سلمان رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان وقال يا أيها الناس قد أزلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر رمضان شهر المواساة شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من اعتكف الأشهر الأواخر من رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم شهر لا بد لكم فيه ما أن خصلتين أن تكسروا لا إله إلا الله وأن تستغفروا الله ولأجل هذا قال المحدثون لا بد لمسلم أن يكسر كلمة لا إله إلا الله وأن يستغفر الله صباحا ومساء بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على رسول المرسلين ونبي النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة زبير بن العوام في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سيد بن زيد في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطاعه وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم اللہ الرحمن الرحیم جوابات سننے والے آگے آئے تو وہ دوسروں کا خیال لگے نمازیوں کے آگے نہ گزرے اور نہ بیٹھے جب تک وہ نماز سے فارغ نہ ہو پوچھا ہے کیا یہ واقعہ ٹھیک ہے کہ ایک بوڑھیا آپ پر کچرا پھینکتی تھی اور پھر جب اس نے کچرا پھینکنا چھوڑ دیا تو آپ اس کی عیادت کرنے گئے پھر وہ مسلمان ہو گیا اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو دوبارہ بیان فرما نہیں مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ کون سا واقعہ ہے اور طارق جبیل جو ہے وہ اس قسم کے کھوبکھو لڑا رہا ہے آج کل لگا ہوا اور کہاں کہاں سے بیان کرتا ہے پیغمبر ماں کی قبر پر گئے ایسے بیٹھے ہو ایسے روئے اے سب بے بنیاد باتیں فضولیات نہ حدیث میں ہے نہ معتبرات میں ہے واہیات سے بیان کرتا ہے ہندوستان کی تاریخ کو مطالعہ کرنا کے لیے کون سی کتاب کا مطالعہ چاہیے ایک کتاب ہے تاریخ فرشتہ محمد قاسم فرشتہ نے لکھی ہے بہت اچھی ہے اور دوسری ہے گلزارستان فی تاریخ ہندوستان چھ زخیم جلدوں میں بڑی تاریخ اور تیسری ہے مغلیہ دربار، اس کا نام ہے مغلیہ دربار، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ پر مستقل کتابیں بھی ہیں، اور رقعات عالمگیری میں بہت کچھ ہے، رقعات عالمگیری. المستطرف فی کل فن مستطرف کتاب کے اندر بعض مغیبات کا ذکر ہے، جس کی نہ کوئی سند ہے نہ کوئی راوی، تو اس کا سن کے لحاظ سے کیا مرتبہ. مستطرف ہے، چھٹ پٹا ہے، مستطرف کوئی معتمد چیز تو نہیں، یہ چھٹ پٹا ہے. کئی واقع ٹھیک ہے کہ حضرت کے زمانے میں پھر وہی بات شروع، بوڑھیا اس کو یاد آئی ہے کچرا پھینکنے والی. ایک صاحب سعودی عرب میں ہے، وہ کہتے ہیں عرب یہ کہتے ہیں کہ پہلا حج جو فرض ہے اس میں منا جانا چاہیے، اس کے بعد نفلی حج میں منا جانے کی ضرورت نہیں. نہیں، غلط کہتے ہیں، تمام حج احکام میں ایک جیسے. آج کے بدعتیوں کے بیچ نماز پڑھنا منع ہے، جبکہ بدعت امام کے متعلق معلوم نہ ہو کہ کیا کی درخت، اتنا کافی ہے کہ یہ بدعت ہی. یکم رمضان کو میں نے اپنی زکات معلوم کی جو کہ اتنی تھی، لیکن بینک تاثیر کی وجہ سے رقم نہیں نکالوا سکا تو ادا نہیں کی. دوسرے دن کمپنی کچھ اور شیئر آ گئے، ان شیئر پر بھی زکات ہے؟ جی ہاں، ان پر بھی دے دو تاکہ زکات زیادہ ہو جائے. کوئی انسان مر جائے اس پر تین دن سوگ کرنا حدیث سے ثابت ہے، تین دن تک تعزیت ہے. کوئی تین دن سے کم سوگ کرے مثلا دو دن، کوئی حرج نہیں. زور کی نماز میں طبیعت بہت زیادہ خراب ہو اور صرف چار فرض نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی. طبیعت خراب ہونے پر تراویح نہ پڑھی ہو، بیٹھ کر پڑھے نا. اگر غلطی سے تیسری رکعت میں بیٹھ جائے، پھر کھڑے ہو کر تیسری رکعت چوتھی رکعت پورا کرے، سجدہ سہو کر لے گیا. ایک حافظ لڑکی تراویح کی جماعت کراتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرضوں کی نہ کرائے اور وتروں کی اس کی ضرورت نہیں. فرض اور وتر عورت اپنی اپنی پڑھ لے، اور فرضوں کے تراویح کے لیے آگے نہیں کھڑی ہوگی، صف کے اندر ہی عورتوں میں کھڑی ہوگی. عدل جنابت سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، اس کے بعد غسل کیا جاتا ہے. جو وضو کیا گیا اس سے نماز پڑھ سکتے؟ جی ہاں. وضو کے غسل کے بعد پھر وضو کرنا بدعات میں سے. باجماعت وتر پڑھنے کے بعد تہجد نہیں پڑھ سکے، اگر وتر تراویح کے بعد باجماعت نہیں پڑھایا جائے تو کیا برا ہے؟ برا یہ ہے کہ سنت کے خلاف ہے. سنت یہ ہے کہ وتر باجماعت پڑھائی جائے، اور رمضان میں تہجد اور قیام اللیل انہی تراویح کے اندر شامل ہے. آٹھ رکعت قیام اللیل، بارہ رکعت تہجد، دونوں ملا کے اس سے تراویح بنی. مماتی عقیدے والے امام کے بیچ نماز کے بارے میں علماء کیا فرمائیں؟ درست اور صحیح. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی قسم کی حیات نہیں ہے پھر تو خطرناک ہے، کیونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فتاوی میں لکھا ہے جو مرنے کے بعد روح اور جسم دونوں کے اجتماع کو منع کہے، فہؤلاء کفار باجماع المسلمین. اور اگر نفس حیاتی مماتی کی باس جیسے آج کل ہے، باقی آیات اور حدیث میں جتنی حیات ہے سب ماننی پڑے گی. آیات اور حدیث کی حیات ممات دونوں ماننی ہوگی. جی، غیر مقلد تعویذ کو نہیں مانتے اور کہتے کہ دیوبندی شرک کرتے ہیں. غیر مقلدوں کے جو بڑے ہیں، اور انہوں نے مولوی محمد صادق سیالکوٹی نے ایک کتاب لکھی ہے نماز پر، اور اس کے اخیر میں تعویذوں کے طریقے بتائے. نواب صدیق حسن خان نے حضرات القدس کے اندر تعویذ کے خاکے اور تمام کے تمام چارٹ دیے ہوئے ہیں. بیوی کو راضی کرنے کی تعویذ، خاون کو راضی کرنے کی تعویذ، رشتہ کرانے کا ہنگامہ پورا مچایا. ان سے کہو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. پھر جن میں اوقات ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ الٹا ہو جائے اس حوالے سے آیت بتائیں گے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، آپ اس کے اہل نہیں ہیں، ڈوموں کو اور میراثیوں کو نہیں بتائی جاتی. محترم یہ بتائیے کہ حافظ قرآن کو تراویح یا ختم اجرت کیسا ہے؟ بہت ضروری ہے، مستحب اور واجب ہے. جو فتاوا چپ کر نشر ہو رہے وہ غلط ہے، وہ خلاف سنت ہے. مردے کی قضا نمازوں کا فدیہ فقہ نفی میں ثابت ہے. جی ہاں، فدیہ کی رقم اس حساب سے لگائی جائے جب نماز قضا ہوئی. جی ہاں، اگر اولاد کے بعد یہ رقم نہ ہو تو کیا وہ کم کر سکتا ہے؟ ہیلا کر لے، کم رقم کو بڑھا سکتا ہے ہیلا کر کے. چاندی کی انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ چار ماشے یا اس سے کم جائز ہے، اس پر پتھر لگانا جائز ہے. شادی کی پہلی رات ہونے والی بیوی کو امام بن کر نماز فرض پڑھانا جائز ہے؟ پڑھا لے، صرف نماز سے کام نہیں چلے گا، اور بڑا کام کرنا ہوگا. نیزی بھی وضاحت فرمائے کہ اس کے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو گئی یا پیچھے، اس کو دوسرے کمرے میں سٹور کے اندر کھڑی کر دی جائے، اور خود یہ جا کے گلی میں کھڑا ہو جائے. شرم تم کو مگر نہیں آئے، شادی تک پہنچ گئے اور انسان نہیں بنے. پیچھے کھڑی ہوتی جیسے آپ یہاں پیچھے خواتین کھڑی ہوتی، اس میں کون سی بات. پوچھنا ہے کہ ایک شخص بیرون ملک سے مکمل 30 روزے رکھ کے پاکستان آیا، یہاں پہنچنے کے بعد روزہ باقی ہے، تو یہاں کا روزہ فرض ہے اور وہاں کا ایک نفل ہو گیا، اس کے خلاف جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں. اگر چار ماہ تک بیوی کے پاس نہ جائے کیا طلاق ہو جائے گی؟ تبلیغی تو چار چار سال کے لیے مہینوں کے لیے جاتے ہیں، ان کی بیویوں کو طلاق ہو گئی گیا، فضول باتیں کرتے ہو. چار سال بھی اگر دور رہے تب بھی طلاق نہیں ہوتی. اللہ آپ کو صحت تندرستی، آمین، اور آپ کے علم سے ہمیں فیضیاب فرمائے، آمین. جزاکم اللہ خیر. بوس کی کپڑا مردوں کے لیے پہننا کیسا ہے؟ اچھا ہے، اس میں ریشم ہے، ریشم مغلوب ہے، مغلوب اور ریشم لباس مرد کے لیے جائز ہے. نوزائید بچے کو دودھ پلانے والی صحت مند عورت کے لیے روزے کے شرعی احکامات کے ضروری ہے رکھنا ہے. اللہ عزوجل آپ کی مبارکباد تادر برکت، آمین. ہم سب آپ کے فیض و برکات ہے، آمین. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، میری اولا کی ترقی کام دعا کرے، آمین. توفیق کی تقویٰ تقویٰ، آمین. حضرت قرآن پاک میں امام الناس کس نے بھی کو کہا ہے؟ انی جائل گل الناس امام ابراہیم علیہ السلام کو. کیسی بات کرتے ہو، امام الناس تو تھے وہ، شیخی وہ، استاد مصطفیٰ. میں اکثر اوقات قرآن مجید ختم کرتا ہوں اسے تلاوت بھول جاتا ہوں، یا کبھی تین چار دفعہ ختم کرتا تو اس کے بارے میں بولوں. آپ آیت کے ساتھ یہ سجدہ کریں، ادھار نہ چھوڑا کریں. تراویح و نماز وتر پانچ جماعت پڑھنے کے بعد دانستہ تہجد ہی پڑھ لے، یا نہ دانستہ تہجد پڑھے تو ثواب کو مستحق نہیں ہو، گناہگار ہوگا. کیونکہ پیغمبر نے کہا رات کی آخری نماز وتر بناؤ، اور اس نے آخری نماز نفل بنایا، نبی کی مخالفت پر ثواب نہیں ملتا. جو کوئی کہے کہ کوئی حرج نہیں پڑھ سکتے، ان سے صرف ایک بات کیا کرے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ رات کی آخری نماز وتر پڑھا کرو، وہ یہی ترجمہ کرے گا، کوئی اور ترجمہ نہیں ہے. تو پھر اس سے پوچھے کہ جب ہم اس کے بعد نفل پڑھ رہا ہے تو آخری نماز تو نفل ہو گئے، وتر تو نہ ہوئے. تو پھر اس سے پوچھے کہ یہ پیغمبر کی مخالفت میں ہے یا نہیں. آسان سا مسئلہ ہے، ٹھوس فولاد کی طرح بیوقوف قوم کی وجہ سے کمزور ہوا، اور نادان مولویوں کی وجہ سے. اب سے عرض کرتا ہوں کہ میں چوکیدار ہوں، 8,000 ماہانہ تنخواہ میں زکات نہیں، آپ کے اوپر زکات کیا آئے گی؟ 8,000 تو نصاب نہیں ہے، 52 تولے چاندی کی قیمت زیادہ بنتی ہے. پچھلے چند دنوں سے میری زبان میں کچھ لکنت آ گئی، الفاظ ادا کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، گوشت بند کر دیں فوری طور پر، ہر طرح گوشت بند کرے، قیمہ اور انڈا اور مچھلی تک بند کرے، توبہ استغفار کرے اور دودھ زیادہ استعمال کرے، دودھ ہی دودھ پیتے رہے، زبان صاف ہو جائے گی، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن میں جو ہے وہ پڑھا کرے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ صحت شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. یا اللہ بیماروں کو صحت شفا دے، مسلمان مرومین کی مغفرت فرمائے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے، ہمارے شہر میں اور پورے ملک میں، بالخصوص بلوچستان اور صوبہ سرحد میں امن قائم کرے، پورے عالم اسلام کو عزت رفتہ بحال فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علیہ وسلم.